يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء. اب یہ آگے جو بات آ رہی ہے, اصل میں یہود کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام تو وہ تختیاں لے کر آئے تھے, اسی طرح آپ بھی اگر اللہ کی طرف سے آئے ہیں نبی بن کے تو آپ بھی ہمارے پاس تختیاں لے کر آئیں. ان کے پاس 10 کمینڈمنٹس لکھی ہوئی تھی نا تختیوں پہ, وہ تور پہ گئے تھے اور وہاں سے لے کر آئے تھے. تو آپ تو کہتے ہیں بھائی آپ کے اوپر وحی آتی ہے, وحی آتی ہے آپ اس کو لوگوں کو سناتے ہیں, لیکن کوئی لکھی ہوئی بھی چیز ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. تو اس کا یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تو دیکھیں یس الک اہل الکتاب, سوال کرتے ہیں اہل کتاب. اب اہل کتاب سے مطلب یہاں پہ کون ہے؟ یہودی جو مدینہ میں رہتے تھے, کیونکہ وہ مدینہ میں تو یہودی تھے نا. ان تنزل علیہم کتاب من السماء, کہ تو اتار کے لا ان کے لیے کتاب آسمان سے, انہوں نے آپ کو آ کے یہ کہا ہے. اب منافقین جو ان یہودیوں کی وکالت کرتے تھے نا کہ ان کو بھی مانو, ان کو بھی ایمان والے مانو, آپ ان کو کیوں اس طرح سے کہتے ہیں اور ان کو کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کفر کرنے والے ہیں, تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ان کی وکالت کرتے ہو تو ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ ان کے کارنامے کیا ہیں, ان کا کردار تو یہ ہے. تو اب یہ آپ کو آ کے یہ کہتے ہیں فقط سألوا موسى اکبر من ذلك, تو اے نبی ان لوگوں کا تو کیا ہی کہنا, ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا, اس سے بھی بڑی بات کا سوال کیا تھا. انہوں نے تو نہیں کیا تھا, وہ تو ان کے اباؤ اجداد تھے, پھر کیوں کہا جا رہا ہے انہوں نے کیا؟ یہ تو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں, اور آج سے اس وقت سے جو مدینہ کے لوگ تھے اس سے تو 1000s of years گزر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا, یہ کیوں ایسے ہے؟ اس لیے یہ بھی انہی میں کاؤنٹڈ ہیں, انہی میں سے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ڈس آن نہیں کیا اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو, ان کی جو غلطیاں تھیں, ان کی جو برائیاں تھیں, ان کو کبھی ڈس آن نہیں کیا تھا, اس پہ تو فخر کرتے تھے, کبھی یہ نہیں کہتے تھے انہوں نے برا کیا. تو جب کوئی لوگ کسی کے جرم کو ماننے کے یہ بڑی اچھی بات ہے جو اس نے کیا اور ہم اس کو اون کرتے ہیں, تو وہ بھی انہی میں سے کاؤنٹ ہوتے ہیں, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. ورنہ دیکھیں آپ یہاں پہ سوچیں گے کہ بھئی یہودی مدینے میں رہتے ہیں, وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس والے یہودی تو اور تھے, سمجھ آ گئی بات؟ اگر آپ کہیں دنیا میں بھی آج کوئی جرم ہوتا ہے, کوئی غلط بات ہوتی ہے, کوئی برائی ہوتی ہے اور آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں, تو آپ انہی میں سے ہیں, چاہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کیا. انہوں نے تو نہیں موسیٰ علیہ السلام سے کوئی مطالبہ کیا تھا, لیکن ان کو کاؤنٹ کیا گیا ساتھ. تو کیا مطالبہ کیا تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے؟ فقالو, انہوں نے کہا ارنا اللہ جہرتن, ہمیں اللہ کو دکھاؤ سامنے. یہ سورۃ البقرہ پہلا پارہ جو ہے, اگر آپ اس کو کھولیں گے اور اپنے نوٹس ذرا ان کو دوبارہ آپ ایک دفعہ دہرا لیں گے تو آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی ان ساری آیات کو سمجھنے میں. آیت نمبر 55 ہے سورہ بقرہ میں, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. 55 لکھ لیں آیت نمبر, اس کو آپ بعد میں اپنے نوٹس میں جا کے دیکھیے گا. تو اسی کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی تھی, انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے, دکھاؤ. یہ کوئی, یہ بات کرنا بھی اتنی بڑی جرأت ہے, اتنی بڑی انہوں نے جسارت کی کہ ہمیں اللہ دکھاؤ پھر ہم مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ان کی بری لگی, فأخذتهم الصاعقة بظلمهم, تو ان کو صاعقہ نے پکڑ لیا, ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے 70-70 جو بیسٹ اپنے لوگ تھے نا ان کو لے کے تور پہ گئے تھے. جب وہ تور پہ پہنچ گئے تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا, ہمیں بھی اللہ دکھاؤ سامنے لا کے دکھاؤ, ہم کیا ماننے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, یہ جو آپ سے باتیں کرتا ہے ہم نہیں اس طرح سے مان سکتے. تو وہیں پہ بجلی کڑک آئی اور سب ڈھیر ہو گئے. بھی ظلم ہیں, ان کے ظلم کی وجہ سے, کیا ظلم کیا تھا انہوں نے, یہ بات کرنا کتنا بڑا ظلم تھا, کیونکہ یہ بات کوئی معمولی بات ہے, کوئی کسی کو, کسی انسان کو دیکھنے کی تھوڑی بات ہے, رب العالمین کو کہہ رہے ہو تم. اب یہ بات کہی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, ان کو تو نہیں کہا گیا کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ ان کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کا یہ جو دیکھنا تھا، یہ ان کی ایک بدتمیزی تھی، سرکشی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا ہمیں دکھاؤ ورنہ ہم نہیں مانتے. اور موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنے کی جو بات آتی ہے وہ آؤٹ آف لو تھی، کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں اور اس میں فرق ہے، حالانکہ بات ایک ہی ہے. دیکھیں نیتوں کے فرق سے کتنا بڑا فرق پڑ گیا. ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانی آ گئی. ابھی دیکھ کے آئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کیسے بچایا، دریا دو حصوں میں ہو گیا، ہم بیچ میں سے گزر کے آئے، فرعون اور اس کی ساری قوم غرق ہو گئی، اور ہم یہاں پہ آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو چشمے تھے وہ نکال دیے ہمارے لیے، من و سلوا ہمارے لیے اترا، ہمارے لیے بادلوں کا سایہ ہو گیا. کتنا کچھ تو دیکھا، کتنی بینات دیکھی انہوں نے، کتنے معجزے دیکھے انہوں نے، اس کے باوجود ادھر موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے طور پہ گئے، یہ لینے کے لیے شریعت، یہ تختیاں لینے کے لیے. جب گئے پیچھے سے انہوں نے کیا کیا، سامری نے ان کو کہا کہ لے کر آؤ جس کے پاس جتنا سونا وغیرہ تھا، ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں جو مصر سے، وہ لے کر آؤ یہاں پہ سارے لا کے ڈال دو. اور اس نے اس کا وہ بچھڑا بنا لیا، اور وہ بچھڑا ایسا بنایا کہ اس کے اندر سے ایک طرف سے دوسری طرف سوراخ رکھے، کہ ونڈ اندر سے پاس کرتی تھی نا، ہوا پاس کرتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی. اس نے کہا دیکھو یہ ہے خدا، موسیٰ تو ایسے ہی بھول گیا وہاں پہ جا کے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ خدا کون ہے، یہ ہے خدا، چلو اس کے آگے سجدے کرو. تو وہ اس کو پوجنے شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بچڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا. اے نبی آپ ان کی کیا بات کرتے ہیں، یہ تو آ کے اب آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا، صرف اتنی بات انہوں نے کہی کتاب ہمیں نازل کر کے دکھا، ان کے کرتوت تو دیکھیں، انہوں تو یہی ایک رب ہے. فاؤنا ان ذلک، پھر تو ہم نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور آیت نمبر 54 اگر آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں گے تو اس میں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اللہ سے. وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روب دیا ہوا تھا، ایک دلیل دی ہوئی تھی کھلی، یعنی ان کا اتنا روب تھا، ان کی اتنی بات تھی کہ انہوں نے جب کہا کہ قتل کرو ایک دوسرے کو اس کی پاداش میں جو تم نے بچڑے کو پوجا کی، تو انہوں نے قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک روب دیا تھا، ایک غلبہ دیا تھا، دلیل کی قوت دی تھی. ورفعنا فوقهم الطور، اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے کہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا تھا اللہ، کہ یہ طور پہاڑ جو تھا وہ اکھیڑ کے ان کے سروں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا تھا. یہ بھی آیت نمبر 63 ہے یہاں پہ سورہ بقرہ میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کھڑا کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم نہیں مانتے. اب یہ جو شریعت لے کر آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جو احکامات اللہ کے پاس سے لے کر آئے، ہم نے نہیں یہ مانے. تو ان کو کہا گیا مانتے ہو کہ نہیں مانتے، تو طور پہاڑ جڑ سے اکھاڑ کے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا گیا، اب مانو اور اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. تو بیمی تھا کہ ان سے میثاق لینے کے لیے، وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ان سے کہا گیا تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. کون سے دروازے میں؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ جو آیت نمبر 58 میں ہے سورہ بقرہ میں، جب یہ لوگ گئے تھے ایک، یعنی پہلے تو آپ کو پتا ہے نا کہ صحرا میں یہ لوگ 40 سال تک گھومتے رہے تھے اور ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو کہا گیا تھا فلسطین میں داخل ہونے کو، تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم سے نہیں لڑا جاتا. تو ان کو یہ سزا ملی، اس کے بعد انہوں نے جہاد سے منہ موڑا، ان کو یہ سزا ملی میدان تی میں گھومتے گئے، یعنی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا ان کو. 40 ایئرز گزر گئے اس میں، ان کے جو لوگ تھے وہ مر گئے، اور لوگ جو ان کی اگلی نسلیں تھیں وہ بڑی ہو گئیں، پھر ان کو لے کے موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، پھر یوشع بن نون جو تھے وہ لے کر گئے، جو یہ اب نئی نسل تھی اس کو لے کر گئے، اور وہاں پہ فلسطین کا جو ایک شہر تھا وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو فتح کیا. اور فتح کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم جب داخل ہونا، وہاں پہ دروازے ہوتے تھے نا شہروں کے پہلے زمانے میں، جب شہر کے دروازے میں داخل ہو اس بیت المقدس کے، یعنی جس جگہ پہ تھا فلسطین میں، تو وہاں پہ جب داخل ہو، کہا جاتا ہے اریحا کا شہر تھا، تو تم جھکتے ہوئے جانا. سجدن کا مطلب کیا ہے؟ رکوع کی حالت میں، یعنی جھکے ہوئے جانا، عاجزی سے جانا، اکڑ کے نہ جانا کہ ہم بڑے فاتح ہو گئے، ہم نے فتح کر لیا علاقہ. نہیں، عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے تمہیں اللہ نے فتح بھی دیا لیکن جھکتے ہوئے جانا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ گھسٹتے ہوئے چلنے لگے، گھسٹ گھسٹ کے، اپنے ہپس کے بل گھسٹ گھسٹ کے جا رہے ہیں. اب سوچیں ذرا، یہ قوم کیا حرکتیں کر رہی ہے. جو ان کو کہا جاتا اسے الٹ کرتے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. اچھا، پھر ایک اور بات ہوئی، پھر ان کو کہا گیا اسی آیت کے اندر ہی، آیت نمبر 58 میں ہی ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. جب تم دروازے سے داخل ہونا تو تم کہنا، ایک تو رکوع یعنی سجدے سے مطلب ہی یہاں پہ رکوع ہے نا، جھک جانا، جھکتے ہوئے جانا، اور حِطَّةٌ کہنا. حِطَّةٌ کا مطلب کیا؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، بخشش ہماری کر دے. تو یہ کہنے لگے حِنْتَةٌ حِنْتَةٌ. ایک تو ان کو ٹوسٹ کرنا زبان کا تو ان کا ایک طریقہ ہی تھا نا، ہر بات کے اندر یہ زبان ٹوسٹ کر کے اس کو کچھ سے کچھ ملا بنا دیتے لفظ کو. حِنْتَةٌ کا مطلب کیا تھا؟ گندم، گندم. تو وہ کہنے شروع ہو گئے. یعنی ہر ایک چیز میں نا انہوں نے ایک طرح سے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے والی بات کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تھے تو اس قدر عاجزی سے داخل ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونٹ کے کجاوے سے لگ رہا تھا، اتنے زیادہ جھکے ہوئے تھے. اس کا مطلب جب بھی انسان کو کوئی فتح ملے، کوئی کامیابی ملے، تو انسان کیا کرے؟ جھک جائے اور اللہ سے استغفار کرے. یہ نہیں ہم نے قرآن پڑھ لیا اب ہم بڑی چیز بن گئے، اب ہمیں سرٹیفکیٹ مل گیا ہم یہ ہو گئے، اب ہمیں کوئی اور پاس ہو گئے، ہم کوئی جاب مل گئی ہمیں، یا ہمیں کوئی اور کامیابی مل گئی، اب ہم اکڑتے پھریں. اکڑو نہیں، جب کامیابی ملے جھک جاؤ، مزید جھک جاؤ. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ. اور ان سے کہا گیا تھا سبت کے دن کے اندر تم زیادتی نہ کرو. سبت کے دن کا بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا تھا یہ اس دن میں، سبت کے دن میں آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو انہوں نے کیا کیا؟ مچھلیاں کیا، ان کو ہر چیز کا کہتا، وہ تو مچھیرے تھے اس لیے مچھلیاں نہیں پکڑنے کی بات کریں، لیکن ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا. آج کے آپ کو پتہ نا یہودی ہفتے کے دن ضرور چھٹی کرتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کرتے. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی، ہمارا دین آسان ہے، جمعہ کا دن ہمارے لیے رکھا گیا اور جمعہ کا ٹائم صرف رکھا گیا کہ اس میں آپ نے کوئی بزنس، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرنی. لیکن ان کو کہا گیا تھا پورا سیٹرڈے انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی دنیا کا کام کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، صرف عبادت کرنی ہے اللہ کی. انہوں نے کیا کیا؟ اب مچھلیاں پکڑتے تھے تو جال پہلے ہی پھینک دیے، فرائیڈے کو پھینک دیے، چلو سیٹرڈے کو تو نہیں پکڑا، اس دن مچھلیاں پھنس گئیں اندر، سنڈے کو نکال لیا، مچھلی بھی مل گئی، کام بھی ہو گیا، اور سیٹرڈے کو ہم نے کچھ کیا بھی نہیں. یعنی ہیلے سازی نا، ڈفرینٹ ایکسکیوزز دے کے اور اسی چیز کو اپنے لیے صحیح کر لیا. تو اس کے جرم میں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا جنہوں نے یہ کام کیا تھا. تو جب ان سے کہا گیا تم نہ زیادتی کرو ہفتے کے بارے میں، تو تب بھی نہیں انہوں نے مانا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان سے تو پکا عہد لیا گیا تھا. پکا عہد کس چیز کا لیا گیا تھا؟ کہ اس شریعت کو ماننا ہے، اس دین کو مضبوطی سے پکڑو، یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اور پھر یہ سارا بھی میثاق ہی تھا کہ بھئی ہفتے کے دن نہ یہ کرنا، اس دروازے میں داخل ہونا تو جھکتے ہوئے، اور یہ سب چیزیں ایک میثاق تھا نا. فبما نقضهم میثاقهم. بس اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے میثاق کو توڑا. وکفرهم بآیات اللہ. اور اللہ کی آیات کو نہیں مانا انہوں نے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا. اللہ کے احکامات کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کو توڑنا تو ان کی نیچر تھی. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقٍ. اور انبیاء کو قتل کیا انہوں نے، نبیوں کو مارتے تھے، ایک ایک دن میں کئی سو نبیوں کو مارتے تھے. اور بغیر حق، ہر نبی کو مارنا، قتل کرنا ناحق ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بغیر حق کیوں کہا گیا؟ کبھی نبی کو قتل کرنا بھی حق ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایمفسائز کرنے کے لیے، تاکید کے لیے کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے ان کو قتل کیا. وہ ان کو بات ہی سمجھاتے تھے نا، مگر ان کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اب دیکھیں یہ، اب سمجھے اس بات کو کہ یہ ساری بات ایک ہی بات چل رہی ہے ان کی، یعنی یہ پیچھے سے فقالوا ارنا اللہ جہرتن، یہ یہاں سے لے کر اب یہ ساری ایک ہی بات چل رہی کہ ان کے جرائم کو بریفلی یہاں پہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، جو سورہ بقرہ میں ہم ان ڈیٹیل دیکھ چکے ہیں نا، چھٹے رکوع سے لے کر آگے تک ہم دیکھ چکے ہیں، وہ سارا یہاں پہ بالکل بس اس کو ٹچ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کی ڈیٹیل ساری جانتے ہیں. وہ اور وہ قولہم، اور اس وجہ سے کہ ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو خلافوں میں، اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی بس ہمارے دل اتنے محفوظ ہیں، ان کے اندر ہمارے دلوں میں خود علم ہے، اتنا علم ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے علم کی. ایک یہ معنی، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ہمارے دل پردے میں، جب پردے میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں کوئی کچھ انٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غلاف چڑھا ہوا نا، کورز ہے، تو کور ایسے ہیں کہ ان کے اندر بات تمہاری انٹر نہیں ہو سکتی، تمہاری بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، کس وجہ سے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. ان کو یہ نہیں کہ ان کو نہیں، ان کے دل کورز میں ہیں، بلکہ اللہ نے سیل کر دیا ان کے دلوں کو. جب کوئی لوگ کفر کرتے ہیں نا، انکار کرتے جاتے ہیں، ہم نے نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو سیل کر دیتا ہے. اچھا تم نہیں ماننا چاہتے، اب کبھی مانو گے ہی نہیں. اور اسے پتہ چلا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان کے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو نہیں یہ ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑے، ان میں سے بہت کم ہیں جو ایمان لائیں گے. یا پھر دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو ایمان ہے نا، تھوڑا ہی رہے گا، ان کا ایمان کبھی پورا مکمل ایمان لاتے ہی نہیں ہے. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور پھر ان کا جرم ایک اور بیان کیا جا رہا ہے. یہ اب ہم نیا پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں پڑھا سورہ بقرہ میں. وَبِكُفْرِهِمْ، اور بوجہ ان کے کفر کے، کس کا کفر؟ کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کس کا کفر؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کا کفر، جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کفر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کا انکار کر دیا. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کی اس قول کی وجہ سے، اب یہ ساری وجہ ہے بیان ہو رہی نا، پھر ان دا اینڈ کنکلوژن دے دیا جائے گا. دیکھیں جیسے میں آپ کو کہوں کہ اس وجہ سے کہ آپ نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے کہ آپ نے اسائنمنٹ بھی نہیں کی، اس وجہ سے کہ آپ نے مثلاً گروپ اسٹڈی بھی نہیں کی، اس وجہ سے کہ آپ کی کلاس میں اٹینڈنس نہیں ہے، تو اس کے بعد میں آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا. ایک کنکلوژن ہو گیا نا. تو ابھی ان کی سارے جرائم بتا جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے میثاق توڑا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں، اس وجہ سے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اب اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے اتنی بڑی بات حضرت مریم کے اوپر کہی، اور وہ کیا بات تھی؟ بہتان کیا تھا؟ کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے زنا کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے. اب وہ معلوم ہے، ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے بھی اگلی صورتوں میں حضرت مریم کا جو واقعہ آتا ہے. حضرت مریم جو تھیں، ظاہر ابھی ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، تو جب یہ بچہ پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے، تو جب حضرت مریم لے کر گئی، ان کو پریشانی کیا تھی سب سے زیادہ کہ اب لوگ میرے پر کیسے بلیو کریں گے کہ مطلب یہ ناجائز بچہ نہیں ہے، یہ ولد الزنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، کون مجھے بلیو کرے گا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ آپ خاموش رہیں، آپ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، اور یہ بچہ جواب دے گا. تو بچہ خود بول پڑا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اب دیکھیں، جب ایک بچہ ہی اتنا سا نیو بورن بیبی بول پڑے، تو خود ہی ساری زبانیں بند ہو گئی تھیں، پھر کوئی آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، ورنہ تو وہ ایک دم پریشان ہو گئے، اے مریم تم کہاں سے یہ لے آئی؟ تمہارا تو نہ باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تم نے یہ کیا کام کیا، یہ اتنا بڑا گناہ تم نے کر دیا. تو لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے کے بعد وہ خاموش ہو گئے. اب کیا ہوا، جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، 30 ایئرس کے ہو گئے تھے جب ان کو نبوت ملی تھی اور انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، ان کے علماء کیا کیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو بیچ دیتے تھے تھوڑی قیمت کے اوپر، کس کس طرح بیچ میں تاویلیں کرتے تھے، ہیلا سازیاں کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی کریکشن کرنے لگے، ان کو کہنے لگے یہ غلط کرتے ہو تم، تو اللہ کے نبی تھے نا، تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اب ان کے لیے تو ایک مصیبت بن گئی، انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، ہم تو پہلے جو مرضی چور بازاریاں کرتے تھے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں تھا اور سارے ہی اس قسم کے تھے، تو اب یہ تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ تو اب انہوں نے جواباً کیا کیا، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی حق کی بات کرتا ہے نا، تو دوسرے کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتا ہے، اس کا یہ برا۔ تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا چلو جاؤ تم کیا بات کرتے ہو، تم تو خود ہی، تمہاری تو ماں ایسی تھی اور تم تو اس طرح سے پیدا ہوئے، پتہ نہیں کس کے بچے ہو، اور کیا جو اس طرح کی باتیں نا، ان کے اوپر پھر سے یہ الزام کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے معجزوں کو کہہ دیا کہ یہ جو معجزے دکھاتے ہیں یہ تو بس شیطان کے کام ہے، یہ شیطان ہی ان کو یہ دکھاتا ہے اور اس طرح کرتا ہے، یہ تو ان کا تھوڑی ہے کوئی۔ اور پھر ان کی اتنی بڑی بات، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے کہنا، ان کے اس کہنے کی وجہ سے، اب یہ بھی دیکھیں ایک ان کا قصور ہے جو ان کا بتایا جا رہا ہے یہود کا، کہ فخریہ کہتے تھے ہم نے تو قتل کیا ہے مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم، مسایا آج بھی یہ کہتے ہیں نا، مسیح کون ہوتا ہے، ایک تو وہ جو بہت زیادہ دنیا میں سیر کرے چلے پھرے اس کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ ان کے بیماروں کو، کوڑیوں کو ہاتھ لگاتے تھے، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیکھنے والا ہو جاتے تھے، اور جو جن کو لیپرسی ہوتی تھی وہ صحیح ہو جاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو یہ لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا، جو عیسیٰ، جو مریم کے بیٹے ہیں، اور یہ اگلی بات جو ہے نا رسول اللہ، یہ ان کا قول نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہاں پہ وقف کرنا چاہیے، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم، بس یہاں پہ ان کی بات صرف اتنی ہے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے رسول اللہ تو پھر تو انہوں نے، اگر ان کو رسول ہی مان لیا تو پھر تو کوئی بات ہی نہ رہی، وہ تو ان کو رسول مانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اب بات ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے یہ، کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو مارا، جو اللہ کے رسول ہیں ان کو قتل کیا، ان کی یہ جرت ہے کہنے کی، حالانکہ اللہ کے رسول کو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا، پتہ ہے نا آپ کو، جو رسول ہوتا ہے اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، نبی کو قتل کر سکتے ہیں لوگ، رسول کو نہیں کر سکتے، اسی لیے حضرت یحییٰ نبی تھے تو ان کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا نبی تھے ان کو قتل کیا گیا، اور بھی کئی نبیوں کو قتلہم الانبیاء کہا گیا، قتلہم الرسل نہیں کہا گیا، انبیاء کو ان لوگوں نے بہت ساروں کو قتل کیا، لیکن رسول وہ لوگوں کے ہاتھ قتل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک فرق ہے رسول اور نبی میں۔ تو وہ تو رسول اللہ تھے، یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کیا ان کو، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ان کو صلیب چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ شبہ ڈالا گیا ان کے لیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شبہ ڈال دیا، شبہ میں ڈال دیا ان کو، شک میں ڈال دیا، کیسے شک میں ڈالا یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے آیت کو مکمل کرنے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، البتہ ہیں شک میں اس سے، یہ جو انہوں نے کہا ہے اس میں بھی ان کو شک ہو گیا، اب یہ کہ واقعی انہوں نے قتل بھی کیا ہے یا نہیں کیا، یا کیا ان کا معاملہ ہوا، یہ اب اس میں بھی ان کا اختلاف ہو گیا اور یہ شک میں پڑے ہیں، اب یہ ہوا کیا معاملہ، اب اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اب ان کے سارے یہ جرائم آپ کو سمجھ آ رہے ہیں نا، کہ جتنے جرائم ہیں ان کی 1 2 اور نمبرنگ آپ کر لیں، سارے جرائم کی 1 2 3 4 نمبر لگا لیں، کیا کیا ان کے جرائم تھے، اور ایک ان کا جرم یہ یہاں پہ بتایا گیا، جو اب ہمارے لیے ایک بات ہے ڈسکشن کی، کہ انہوں نے حضرت مریم کے اوپر بہتان لگایا اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی انہوں نے اتنی تنگ کر دی تھی، یہودیوں کو اتنا غصہ تھا ان کے اوپر، ہر طرح کی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، کسی بستی میں بھی چند دن آرام سے رہنا ان کو نصیب نہیں ہوا تھا، ساری عمر جنگلوں میں بیابانوں میں اپنی ماں کے ساتھ وہ گھومتے پھرتے رہے، پھر بھی ان کو چین نہیں انہوں نے لینے دیا، یہ اتنے زیادہ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ اب عیسیٰ بن مریم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں بالکل صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ہمیں ایسے ملتی نہیں ہے، مگر ان کی اپنی ہی ایک بائبل ہے، برنباس کی بائبل، جس کو ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اوتھینٹک۔ اور برنباس کون تھے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، ہم نے پڑھا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں، نحن انصار اللہ جنہوں نے کہا تھا۔ تو اب وہ ان کی ایک بائبل ہے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی، اٹھانے کے بعد جب ان کے آسمان پہ چلے گئے تو اس کے بعد لکھی۔ اب وہ بائبل، اس کے ہم نے لنکس بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم دے دیں گے، وہ آپ کے پاس ویب سائٹ پہ ڈال دیے جائیں گے لیکچرز کے ساتھ، وہ بائبل بھی اب مل چکی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس بائبل کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر 104 بائبلز تھیں، اور یہ ایسے تھے لوگ، نہ ماننے کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، یا تو یہ کہے کہ بھئی اوتھینٹک نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اب کتنی کیسی ایک بالکل ان لاجیکل وجہ ہے، 104 بائبلز تھی دنیا کے اندر، اور جب 300 AD میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ایک روم کا جو ایمپرر تھا وہ کرسچن ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم دیکھتے ہیں اب ان میں سے کون سی بائبل ہے جو بالکل صحیح ہے، تو انہوں نے یہ 104 بائبلز جو ہے نا وہ ٹیبل پہ رکھ دی، اور ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان میں سے جو بائبل صحیح ہے وہ بس اوپر رہے اور باقی ساری زمین پہ گر جائے، اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ صبح کو آئے تو دیکھا کہ وہاں پہ اوپر صرف 4 پڑی ہوئی ہیں اور باقی 100 نیچے گر گئی ہیں، تو انہوں نے کہا بس یہ 4 ہی ٹھیک ہے، یعنی کوئی لاجک نہیں اس کے پیچھے، کوئی کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد 1800s میں کہیں یہ برنباس کی جو یہ بھی نیچے گری ہوئی تھی، تو یہ والی انجیل جو ہے نا یہ اب ملی کسی پوپ کی لائبریری سے، اور پچھلے دنوں یعنی اخبار کی بھی ہم نے وہاں پہ لگائی ہے کہ ٹرکی میں کسی جگہ سے ملی، اور انہوں نے اپنے میوزیم میں بھی رکھی ہے، کیونکہ اس بائبل میں جگہ جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے مینشنڈ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں یہ اس کام کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دوں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی۔ اور اگر آپ اس کو سرچ بھی کریں گے کہیں گوگل وغیرہ پہ اس بائبل کا نام ڈال کے، اور یہ کیا کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا یہ کیا کہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن ہم نے انشاءاللہ لنک بھی ڈال دیے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی چونکہ یہ بڑے بڑے علماء جو ان کے تھے اس زمانے کے، ان کی اپنی ایک عدالت ہوتی تھی، تو انہوں نے فتویٰ دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ سارے ہی ظاہرہ کرپٹ تھے نا، وہ کہتے تھے ہمیں کیوں برائیوں سے یہ روکتے ہیں، ہمیں کیوں یہ ہمیں کرٹیسائز کیوں کر رہے ہیں، تو ایسا بندہ جو ہے نا لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ اب وہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ اب ان کو سولی چڑھا دیا جائے، لیکن وہ خود تھوڑی کچھ کر سکتے تھے، جیسے ان کو تو گورنر کے پاس ہی جانا ہوتا تھا نا، وہی ایگزیکیوٹ کر سکتا تھا نا سارے فتاوی جو بھی انہوں نے فیصلے کیے ہوئے، کیونکہ انہوں نے رومنز نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ان معاملات میں کوئی دخل نہیں دیں گے، جو آپ کے ریلیجس معاملات ہیں وہ آپ کے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے ان کو یہ کہہ دیا، اب وہ عدالت نے، وہ جو وہاں کی حکومت تھی انہوں نے کہا کہ ان کو ڈھونڈا جائے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ چھپ گئے جا کے اپنے حواریوں کے ساتھ، ان کے 12 حواری تھے، جیسے ایک اشتہاری ہو جاتا ہے تو لوگ مطلب ڈھونڈ رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کو نہیں مل رہے۔ اب کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن، ایک باغ میں چھپے ہوئے تھے یہ لوگ، تو ایک دن اپنے سارے حواریوں سے کہا کہ لاسٹ جو ان کا کھانا تھا اس پہ ان کو بلایا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور ان کو کہا کہ آج کی رات تم میں سے ایک مجھے دھوکہ دے گا، غداری کرے گا میرے ساتھ، بٹرے کرے گا مجھے، تم میں سے ایک آج۔ اب جب کھانا ختم ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم جاگو اور اللہ کا ذکر کرو، اور خود بھی ایک باغ میں کوٹھڑی سی تھی اس میں چلے گئے اور جا کے انہوں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، عبادت شروع کر دی وہاں پہ. اب یہ جو ایک حواری تھا نا جس کا نام ڈفرینٹ جگہ پہ ہے، ایک جگہ پہ نام اس کا جوڈاس ہے یہودا، وہ اٹھا، اس نے، وہ ویسے بھی بدنیت تھا اور ایسے ہی اندر گھسا ہوا تھا، تو وہ گیا ان کے پاس، رومنز کے پاس، اور اس نے جا کے کہا کہ میں مسیح کو پکڑواؤں گا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑواؤں گا. اب وہ لے کر ان کو آیا باغ تک، اب تو طے ہو چکا تھا نا سولی چڑھایا جائے گا ان کو، تو وہ ان کو سپاہیوں کو ساروں کو لے آیا اور اس نے کہا باغ کے باہر آ کے اس نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو، میں اندر جاؤں گا پہلے، آپ بعد میں آنا، اور دیکھنا جس کو میں کہوں گا نا اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، بس سمجھ لینا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو پکڑ لینا. اب وہ لوگ سپاہی خود نہیں جانتے تھے کون سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اس چیزوں سے کچھ نہیں تھا. اب یہ جب اندر پہنچا تو وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے کوٹھڑی میں چلا گیا، وہاں پہ وہ موجود تھے. جب وہ کوٹھڑی میں گیا تو اس کی چھت پھٹ گئی اور وہاں سے فرشتے نازل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے گئے. اب جب یہ اس نے یہ دیکھا تو یہ بڑا پریشان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مطابق کر دی. یاد رکھیں صرف شکل، ٹھیک ہے، اس پر شبیہ ڈال دی ان کی. اس کو تھوڑی پتا ہے کہ میری شکل چینج ہو گئی ہے. اب کسی بندے کو اگر اس کی شکل بیٹھے بیٹھے چینج ہو جائے تو اس کو تو نہیں پتا چلے گا جب تک کہ وہ کوئی سی آئینے میں دیکھ نہ لے کہ میری شکل کیا ہوئی بھی. اب وہ جلدی سے گھبرا کے جب وہاں سے نکلا کوٹھڑی سے، تو وہ جو حواری تھے وہ سارے اس کے گرد جمع ہوئے، کہنے لگے اے ہمارے آقا کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا. اسی وقت وہ جو رومن فوجی تھے، وہ سپاہی تھے، وہ اندر داخل ہوئے اور انہوں نے آ کے فوراً اس کو پکڑ لیا. سارے جو کہہ رہے تھے اے ہمارے آقا، اے ہمارے استاد، اس نے کہا نہیں میں تو وہ نہیں ہوں، میں تو وہی ہوں جو تمہارے پاس مخبری کرنے آیا تھا، میں تو وہ ہوں جس نے تمہیں آ کے یہ پتا بتایا تھا، لیکن وہ کہاں اس کو چھوڑتے. انہوں نے پکڑ کے تو اسی کو سولی پہ چڑھا دیا، اسی کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا، یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ہے. اسی طرح اور بعض جگہ پہ بہت ساری آپ کو یعنی اختلافی اس کے اندر روایات ملیں گی یہ کیا ہوا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نا، اللہ نے شبہ میں ڈال دیا. یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، مگر ایگزیکٹ واقعہ کیا ہوا وہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹرو ہو، اللہ عالم. یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے ابن کثیر میں ہے کہ یہ دمشق کے بادشاہ کے پاس گئے جو یہودی تھے، وہ ستاروں کی پوجا کرتا تھا، اور یہ وہاں پہ جا کے بڑے روئے پیٹے اور بادشاہ کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایسے ہو گئے، انہوں نے تو بڑے فساد کیے ہیں اور لوگوں کو بہکا رہے ہیں، روز نئے نئے فتنے کھڑے کر دیے ہیں، ہمارا امن چین سکون ختم کر دیا ہے، لوگوں کو بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں. تو بادشاہ نے اپنے جو گورنر تھا بیت المقدس میں، اس کو یہ لکھ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اریسٹ کر لو اور ان کو سولی پہ چڑھا دو اور سر پہ کانٹوں کا تاج رکھ دو اور لوگوں کو اس سے نجات دلاؤ. تو اس گورنر نے جب یہ فرمان پڑھا تو یہودیوں کے ایک گروپ کو ساتھ لیا اور اس مکان جس میں عیسیٰ علیہ السلام تھے اس کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، اور آپ کے ساتھ اس وقت 12-13 یا بعض جگہ پہ ہے کہ 17 آدمی تھے. جمعے کے دن عصر کے بعد اس نے محاصرہ کیا، ہفتے کی رات تک مکان کو گھیرے میں لیے رکھا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس کیا کہ اب وہ مکان میں گھس کے آپ کو گرفتار کر لیں گے یا آپ کو خود باہر نکلنا پڑے گا، تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شباہت ڈال دی جائے، یعنی اس کو میری جیسی صورت اللہ تعالیٰ دے دے اور وہ اریسٹ ہو جائے اور مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو میں اس کو جنت کا ضامن ہوں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اس پہ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں اس کو منظور کرتا ہوں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں سمجھا کہ یہ نہیں اس قابل ابھی، تو دوبارہ انہوں نے پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، ہر دفعہ یہی کھڑا ہوا. تو اب آپ نے پھر یہی منظور کر لیا، اور دیکھتے دیکھتے اس کی صورت جو تھی وہ بدل گئی، بالکل ایسے لگنے لگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور چھت کی طرف سے ایک سوراخ ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام اونگ کی حالت میں چلے گئے اور آسمان پہ اٹھا لیے گئے. اور پھر وہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا، وہ جو حواری تھے، اور ان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ نہیں تھے. اسی طرح ابن جریر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں تو آپ پہ بہت سخت یہ گزری اور موت کی گھبراہٹ بڑھ گئی، تو آپ نے حواریوں کی دعوت کی، کھانا تیار کیا، سب سے کہہ دیا آج رات کو میرے پاس تم سب ضرور آنا، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ جب وہ آئے تو خود کھانا کھلایا، سب کام کاج اپنے ہاتھوں کرتے رہے، جب وہ کھا چکے تو خود ان کے ہاتھ دھلائے اور اپنے کپڑوں سے ان کے ہاتھ پہنچے، یہ ان پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے کہا، ان کو برا لگا مطلب حواریوں کو کہ یہ ہمارے لیے اس طرح سے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس رات میں جو کچھ کر رہا ہوں اگر تم میں سے کسی نے مجھے اس سے روکا تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، نہ میرا نہ وہ میرا اور نہ میں اس کا ہوں، اس لیے سارے خاموش رہے۔ جب آپ ان تمام کاموں سے فارغ ہو گئے تو فرمایا، دیکھو تمہارے نزدیک میں تم سب سے بڑے مرتبے والا ہوں اور میں نے تمہاری خدمت خود کی ہے، یہ اس لیے کہ تم میری اس سنت کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ، خبردار تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں سے بڑا نہ سمجھے بلکہ ہر بڑا چھوٹے کی خدمت کرے، جس طرح خود میں نے تمہاری خدمت کی، اب تم سے میرا جو کوئی خاص کام تھا اس کی وجہ سے آج میں نے تمہیں بلایا، وہ بھی سن لو کہ تم سب مل کے آج رات بڑے خشوع و خضوع سے میرے لیے دعائیں کرو کہ تو پھر یہ ساری بات یہ بھی اس میں آتی۔ صرف سنانے کا یہ والا اتنا حصہ، یہ مقصد تھا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود کام کیا اور پھر انہوں نے ان کو یہ نصیحت کی تھی اپنے حواریوں کو۔ اچھا، اب کیا پرابلم کیا ہوئی ہے کہ یہاں پہ یہ کیوں کہا گیا کہ وہ اختلاف میں پڑ گئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے صلیب نہیں چڑھایا۔ اب آج اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھا دیا گیا تھا تو قرآن کی اس آیت سے وہ انکار کرنے والا ہے، یہ قرآن کی اس آیت کا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں انہوں نے صلیب پہ چڑھایا، نہیں انہوں نے قتل کیا، لیکن شبہ ڈال دیا گیا، صورت بنا دی گئی ویسی، اور ان کے اندر بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں لفی شک من، اب ان کا اختلاف کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا ان کے لیے پرابلم ہو گیا کہ بھائی جس بندے نے ہمیں آ کے مخبری کی تھی، یہ جو جس نے جاسوسی کی تھی کہ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بندہ کہاں گیا؟ اور اگر وہ جیسے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں تو عیسیٰ نہیں ہوں، میں تو مسیح نہیں ہوں، میں تو وہ بندہ ہوں، اگر وہ بندہ تھا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ دوسری کیا بات تھی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع ظن، سوائے ظن کی پیروی کے، بس وہ گمان ہی کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، ایسے ہو گیا ہوگا۔ دوسری یہ بات، وہ حیران تھے کہ شکل تو عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، پوری باڈی باقی عیسیٰ علیہ السلام کی تو نہیں ہے، یہ تو اس کسی اور بندے جیسی ہے، تو اب کیا یہ عیسیٰ تھے جن کو اصولی پہ چڑھایا؟ اگر عیسیٰ تھے تو وہ بندہ جس کی یہ ساری باڈی ہے وہ کہاں ہے، اور اگر وہ بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ سمجھائی بات؟ اسی لیے آپ دیکھیں نا، کرسچنز میں ایک سیکٹ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو اٹھا لیا گیا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھایا گیا، پھر ایک جگہ ان کو رکھ دیا گیا تھا، ریزوریکٹ کرے وہ وہاں پہ، اور پھر وہ مطلب اٹھا دیے گئے آسمان پہ، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سولی پہ ہی نہیں چڑھایا گیا، ان کو یوں ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ تو یہ چیز ہماری اور ان کی سیم ہے، کامن ہے ہمارے اندر، جو ان میں سے بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہماری اور ان کی کامن بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوہ یقیناً، انہوں نے نہیں قتل کیا ان کو یقینی طور پہ، یقیناً ایسا نہیں ہوا، برفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، یہ بھی معجزہ ہے، جیسے ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی تو یہ بھی ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی اٹھا لیا، حالانکہ یہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، لیکن یہ بھی یاد رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہود نے لاکھ قتل کرنا چاہا، مگر جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا اس کو کون قتل کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ غالب ہے اور اس کے سارے فیصلوں میں حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے، اگر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی وہ ہماری اپنی کم فہمی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ تو اس معاملے میں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نہیں. جس کو یہ ایمان ہے کہ کان اللہ عزیزا حکیما، اس کے لیے کوئی بھی چیز بلیو کرنی مشکل نہیں ہے، اللہ کر سکتا ہے. وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ البتہ وہ ضرور ایمان لائے گا اس کی موت سے پہلے. اب یہ ایک بات سمجھنے کی ہے، موتی ہی سے کیا مراد ہے، کس کی موت سے پہلے. اہل کتاب میں سے کہا کیا جا رہا ہے، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر وہ اس کی موت سے پہلے ایمان لے کر آئے گا. یعنی موت کس کی، سوچے نا، یہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے. اب اس میں بعض نے کہا کہ ہی کی ضمیر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جا رہی بلکہ یہ ضمیر اہل کتاب کی طرف ہی جا رہی ہے. اب ہم دونوں طرح سے دیکھیں گے کہ کیا اس کا مطلب بنتا ہے. پہلی، اگر آپ دیکھیں، پہلی چیز کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ضمیر اہل کتاب کی طرف جا رہی ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا. اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی یہودی ہو یا نصرانی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے کہ موت سے پہلے پہلے مگر وہ ایمان لے آئے گا ان پہ. یعنی یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا کہ موت سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. ٹھیک ہے، اور یہ کیوں تھا، کیونکہ اس نے اس چیز کو ڈینائی کیا تھا نا. جب انسان کی، دیکھیں، دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، یہاں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کو ملک الموت نظر آنے لگتا ہے نا، اس کی وہاں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اگلی دنیا کی طرف. تو ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ایمان لے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اس لیے کہ موت کے بعد سب تو سارا کچھ کھل جانا ہے نا، حق اور باطل سب کچھ کھل جائے گا، اور پتہ چل جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کیا ہے. ایون ابن عباس یہ فرماتے ہیں، کوئی یہودی نہیں مرتا جب تک کہ وہ روح اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. اور یہاں تک بھی آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر اہل کتاب کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تو اس کی روح نہیں نکلتی جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے، اور یہ نہ کہہ دے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یعنی اتنا کلیئر ان کو دکھا دیا جاتا ہے، اتنا کلیئر ان کے سامنے واضح کر دیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے. جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی ڈیتھس ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب وہ مر رہے ہیں، ایمان کے اوپر ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے، لیکن کیا وہ ایمان قابل قبول ہے، یہ بتائیں. نہیں، ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے جو کہ جب انسان کو اگلی دنیا نظر آنے لگے تو اس وقت وہ کہے کہ ہاں اب میں ایمان لے آیا. وہ تو فرعون نے بھی کہا تھا میں اب ایمان لے آیا، اور ہم نے پڑھا بھی تھا پہلے، وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. تو اس وقت کی توبہ نہیں ہے کہ ساری زندگی انسان برائیاں کرے، اس کے بعد جب موت آئے تو وہ کہے میں نے توبہ کی. تو اس وقت جب اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت پتہ چلے گی تو اس وقت کا ایمان لانا اس کے لیے کوئی کام کا نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ وہ ایمان لے آتا ہے اس وقت مرنے سے پہلے، یعنی بالکل جب اس کی موت آ جاتی ہے، اس کو دنیا نظر آنے لگتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تو وہ ایمان لے آتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہاں پہ ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. اہل کتاب میں سے کوئی بھی، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ اپنی موت سے وہ ایمان لے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. موتی ہی عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے. نہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور ان کو موت آئے گی تو ہر اہل کتاب اس سے پہلے ان کے اوپر ایمان لا چکا ہوگا، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا پتا چلا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی. جب قرآن اتر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی تھی، مطلب ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو تب ان کو موت آئے گی. یہ میں آپ کو بات کیوں کہہ رہی ہوں، اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں میں ہیں جو آج ڈینائی کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو. وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں پہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، حالانکہ یہ متواتر احادیث میں ہے، تواتر کے ساتھ احادیث میں آیا، یعنی ایسی احادیث جو موسٹ اوتھینٹک ہیں ان احادیث میں آیا، اور اتنی کثیر تعداد ان احادیث کی ہے، بالکل اوتھینٹک. 100 سے زائد احادیث ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ. اسٹل مسلمز کہتے ہیں، مسلمان ہو کے ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں کہاں ہے، اور اس پہ اتنی بحث کرتے ہیں کہ دکھائیں ہمیں قرآن میں، حدیث میں ہوگا، قرآن میں تو نہیں ہے نا. اور ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ جو یہ کہے کہ قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ بھی کفر ہے، وہ بھی تفریق ہے نا. فرق کرنا ہے نا اللہ میں اور اس کے رسول میں. یہ سوچ لیں پھر. اب دیکھیں قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، بس کسی سے کوئی بات سن لی اس کو لے کر. قرآن بھی نہیں انہوں نے پورا پڑھا ہوتا، بس کہاں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، کہاں قرآن میں. بھئی آپ نے قرآن کو سمجھا ہے، اور بالکل انکاری ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا. اب اس آیت میں ہی کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت آئی ہی نہیں ہے. اور دیکھیں ہر زیرو کو موت آنی ہے، کلو نفس ذائقت الموت، پڑھا تھا نا، کلو نفس، ہر نفس کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھر موت کب آئے گی؟ ان کو تو موت آئی ہی نہیں ہے، تو ابھی پھر وہ کہاں ہیں؟ ابھی وہ زندہ ہیں، ابھی وہ دوسرے آسمان پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تھی معراج پہ، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی تھی، اور انہوں نے دوبارہ آنا ہے، لیکن کب آنا ہے؟ قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، تب سارے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے جیسا ایمان لانا چاہیے. اہل کتاب میں یہودی تو ٹھیک ہے، وہ تو مانے ہی نہیں، عیسائی تو ہم کہتے ہیں پہلے ہی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ صحیح والا ایمان تو نہیں نا لاتے، وہ تو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے نعوذ باللہ. تو اس وقت وہ مان جائیں گے کہ اللہ کے رسول ہیں، صحیح والا ایمان لائیں گے، صحیح عقیدے والے ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ہی ہو گئے نا پھر. اور یہودی جو ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے، باقی یہودی جو مسلمان ہوں گے کنورٹ ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، وہ ایمان لے آئیں گے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس وقت تو کفر بالکل ختم ہو جائے گا، دنیا سے فنا ہو جائے گا. اب میں آپ کو اس کی کچھ احادیث بھی بتا دیتی ہوں اس بارے میں، بہت کیونکہ بہت کثیر تعداد ہے احادیث کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر اتریں گے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف سب کو بلائیں گے. اور یاد رکھیں بخاری اور مسلم میں بھی احادیث ہیں. اب کوئی کہتا ہے نا اگر یہ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہوگی، قرآن میں نہیں ہے. اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ میں بخاری کی حدیث کو بھی نہیں مانوں گا، مسلم کی حدیث کو بھی نہیں مانوں گا، تو پھر کیسا اسلام ہے؟ صحیح بخاری میں ہے کہ جسے ساری امت نے قبول کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عادل ہوں گے، منصف بن کے صلیب کو توڑ دیں گے. جب صلیب ہی توڑ دی، یہ کراس جو ہے اس کو توڑ دیا، تو کرسچینٹی ختم ہو گئی نا، یہ ان کا سمبل ہے نا کرسچینٹی کا. اور دیکھیں افسوس کی ویسے کتنی بات ہے کہ اللہ معاف کرے، کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا تھا، اس کو صلیب پہ چڑھا دیا، اسی صلیب کو لے کے آپ گلے میں پہن کے پھرتے ہو، اسی صلیب کو آپ نے اپنی یہ چرچز کے باہر لگایا ہوا. آپ کو تو صلیب سے نفرت ہونی چاہیے کہ صلیب کے اوپر ہمارے نبی کو، یا جتنا بھی وہ بڑا نبی سے بھی اوپر کا مقام دے دیتے ہیں، ان کو تو صلیب پہ لٹکایا گیا، تو ہم تو صلیب کو توڑ دیں. شیطان نے دیکھو ان کو کیسا کیا، اس کو سینے سے لگا کے پھرتے ہیں صلیب کو. عقلوں کو بھی دیکھو نا کیا ہو گیا ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اس کی جس ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے جو عادل منصف بن کے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. کیوں خنزیر کو قتل کریں گے؟ وہ کہ خنزیر یہ لوگ اب کھانا شروع ہیں، جیوز تو نہیں کھاتے لیکن یہ لوگ خنزیر کھاتے ہیں، اور ان کو حرام کیا گیا تھا خنزیر اور انہوں نے شروع کر دیا اس کو کھانا، جزیہ ہٹا دیں گے. اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ خنزیر کو کھاتے تھے. مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ اسے لینا کوئی منظور نہیں کرے گا، ایک سجدہ کر لینا دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب تر ہو جائے گا. یعنی اتنا انسان، لوگ اتنے نیک ہو جائیں گے کہ ایک سجدہ کرنا ان کو دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوگا. یہ سوچیں، صحیح بخاری میں ہے، اس وقت کیا ہوگا جب تم میں مسیح بن مریم اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں ہوگا. اب کیسے جھٹلائیں گے ان احادیث کو بتائیں. ابو داود میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام سب ایک باپ کے بیٹے بھائی کی طرح ہیں، مائیں جدا جدا ہیں اور دین ایک ہے، عیسیٰ بن مریم سے زیادہ تر نزدیک میں ہوں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے، یقیناً وہ اترنے والے ہیں، بس تم انہیں پہچان لو گے، وہ درمیانے قد کے ہیں، سرخ سفید رنگ ہے، دو گیروے رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے اوڑے میں ہوں گے اور باندھے ہوں گے، بال خشک ہونے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، جیسے پانی کے قطرے ہوتے ہیں تو اس طرح ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے جب وہ اتریں گے. اتنی ڈیٹیل بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ قبول نہیں کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کے زمانے میں تمام ملتیں مٹ جائیں گی، یعنی یہ جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ مذاہب ہیں نا سب مٹ جائیں گے، صرف اسلام ہی اسلام رہے گا. ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، پھر زمین پر امن ہو جائے گی، یہاں تک کہ کالے ناگ اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اتنا امن ہوگا، اتنا پیس ہوگا، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، انہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، 40 برس تک ٹھہریں گے، پھر فوت ہوں گے اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز ادا کریں گے. اتنی ڈیٹیل بتائیے، اب کوئی اس کو جھٹلائے گا؟ اس لیے آپ لوگوں کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو بات یاد رکھیں کہ متواتر احادیث ہیں اس بارے میں، یعنی اتنی کثیر تعداد ہے کہ اس کو کوئی مطلب جھٹلا نہیں سکتا. تو آپ کو جب بھی کوئی یہ کہے کہ کہاں پہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ بھئی دوبارہ آئیں گے، یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ قرآن میں نہیں، تو آپ ان کو یہ باتیں بتائیں گے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، آپس میں قیامت کے بارے میں بات چیت کی. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے آنے کا ٹھیک وقت تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، یعنی قیامت کا جو وقت ہے اللہ کو پتہ ہے. ہاں مجھ سے میرے رب نے جو عہد لیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلے گا، اس کے ساتھ دو شاخیں ہوں گی، مجھے دیکھ کر وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی بولنے لگیں گے کہ اے مسلمان یہاں میرے پیچھے ایک کافر ہے، اسے قتل کرتے ہیں. یہ بات چیت ہوئی تھی معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ابن ماجہ میں ہے، اب دیکھیں میں آپ کو صحاح ستہ میں سے ریفرنس بتا رہی ہوں، ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے اور اسے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کے شروع سے لے کر اینڈ تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کیا، سب نبی اپنی امتوں کو ڈراتے رہیں گے ایک دجال کا فتنہ آئے گا. اور دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو آنے کا سب سے بڑا ایک یعنی ایک نشانی کہہ لیں یا ایک بات ان کی بہت پرومیننٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس فتنے سے کوئی نجات نہیں دے سکتا، دجال کو کوئی اور نہیں مار سکتا، عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ماریں گے، وہ نجات دیں گے لوگوں کو اس فتنے سے. یہ اتنا بگ فتنہ ہوگا. تو یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات بتائی ہے ابن ماجہ میں کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے بارے میں بتایا، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا، یعنی پچھلی اب امتوں میں تو نہیں آیا دجال، وہ تو ڈراتے رہے اپنی امتوں کو لیکن ان میں نہیں آیا، اب یہ لاسٹ ہی امت رہ گئی، اب ظاہر ہے اسی میں آئے گا، اگر میری موجودگی میں آ گیا تو میں اسے نپٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر ایک کو اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا، میں اللہ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں، وہ دجال جو ہے شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا، جگہ بھی بتا دی، دائیں بائیں گھومے گا، زمین پہ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا، یعنی ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ ہر طرف جائے گا. لوگو اے اللہ کے بندو دیکھو تم ثابت قدم رہنا. کیوں یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ آپ کا پیسے چرانے نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, وہ آپ کی کوئی اور چیز کرنے نہیں, وہ آپ کا ایمان چھیننے آئے گا, ایمان لینے کے لیے آئے گا, ایمان کا لٹیرا ہے. سنو میں تمہیں اس کی ایسی صفت بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی. اب یہ خاص بات ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے, یہ کسی اور نبی نے نہیں اپنی امت کو بتائی. وہ کیا بات ہے کہ شروع میں تو وہ آ کے کہے گا میں نبی ہوں, بس تم یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ کوئی اگر آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں نا, تو یہ یاد رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا, کہے گا میں خدا ہوں, بس تم یاد رکھنا کہ اللہ کو کوئی ان آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا, ہاں مرنے کے بعد ہی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. اور سنو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے, اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. اب ڈونٹ ٹیک اٹ لٹرلی کہ کافر لکھا کاف الف فا را, یہ ایسا نہیں ہے. اس کی ایک انٹرپریٹیشن ہے جو آپ کو حدیث کی سمجھنی ہے, کیونکہ آگے فرمایا جسے پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی, ہر ایک پڑھ لے گا, ہر ایماندار پڑھ لے گا. کیسے وہ پڑھے گا؟ ان پڑھ اگر ہے تو اس کو کاف اور فا اور را اور الف کیسے پتا چلے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہر ایماندار پڑھے گا, یعنی وہ اپنے ایمان کے نور سے وہ جان لے گا کہ یہ کافر ہے. نہیں اس کی پیشانی پہ لگے, نہیں اس کو دیکھتے ہی پہچان جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اپنے ایمان کی وجہ سے, ورنہ ان پڑھ کیسے پڑھے گا؟ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور کئیاں کے باغ کئیاں پانی, ٹھیک ہے, آگ ہوگی اور باغ ہوگا, اس حدیث میں باغ ہے. اس کی آگ جس کو آپ آگ سمجھتے ہیں نا, وہ دراصل جنت ہوگی, اور اس کا باغ جس کو آپ کہیں کہ وہ لگژریز ہو, بہت اچھا لائف سٹائل, بہت آرام, بہت پیسہ, بہت بہت اچھا سب کچھ, جو آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں, دراصل وہ جہنم ہوگی. وہ نظر کیا ہے کہ ایکچولی فتنہ دجال کیا ہے, ان ون ورڈ اگر آپ ڈسکرائب کریں اس کو, تو ڈسیپشن, دھوکہ. جو چیز نظر آ رہی ہے وہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں خدا ہوں, وہ خدا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں, میں نبی نہیں ہے. وہ دکھا رہا ہے جنت, وہ جنت نہیں, وہ جہنم ہے. وہ دکھا رہا ہے جہنم آگ, دکھا رہا ہے وہ آگ نہیں ہے, وہ جنت ہے. آج بھی دیکھیں نا, اللہ اکبر, ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ جنت ہے نا, وہی جہنم ہے. اور کئی چیزوں کو, کئی جگہوں کو, کئی باتوں کو, کئی کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مصیبت ہے, یہ جہنم ہے, حالانکہ انہی میں جنت ہے. یہ ایمان کے ساتھ انسان سمجھ سکتا ہے, یہ باتیں ایسی سمجھی نہیں جا سکتی. سنو, تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے, وہ جس کو آگ میں ڈال دے نا, تو وہ اللہ سے فریاد رسی چاہے اور سورہ کہف کی جو شروع کی آیتیں ہیں وہ پڑھے, تو اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی, جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ہو گئی. اب ضروری نہیں کہ لٹرلی وہ آگ میں ڈالے, مگر جس سچویشن میں بھی وہ ڈالے گا, اللہ کی طرف سے اس کو پاور دی جائے گی, تو وہ اس میں جب ڈال دے گا, وہ آگ بھی اس کے اوپر ٹھنڈک بن جائے گی, ایمان کی وجہ سے نا. سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں کیا کہتی ہیں, وہ آج آپ پڑھیں تو آپ اس پہ غور کریے گا کہ کیا کہتی ہیں آپ کو. پہلی 10 آیتوں کو ہی دیکھ لیں, ہمیں کیا میسج دے رہی ہیں. اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک عربی سے کہے گا, اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ کہے گا اتنے میں دو شیطان جو ہیں, اب تو پتا نا جنات جو ہیں وہ ڈفرینٹ شکلیں دھار سکتے ہیں, تو وہ دو شیطان جو جن ہیں وہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے اور اسے کہیں گے بیٹا یہی تیرا رب ہے تو اس کو مان لے. اب دیکھ لیں کتنا بڑا ڈسیپشن ہے, اس کے مرے ہوئے ماں باپ اٹھ کے آ جائیں اور وہ کہیں کہ بیٹا یہی ہے. اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا, اسے آرے سے چروا کے دو ٹکڑے کروا دے گا. ایک آدمی کو نا آرے سے چروائے گا, دو ٹکڑے جب اس کے ہو جائیں گے, پھر لوگوں سے کہے گا میرے اس بندے کو دیکھنا, اب میں اس کو زندہ کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے نا. تو وہ کہے گا میں بھی تو زندہ, دیکھو میں خدا ہوں نا, میں اس کو زندہ کروں گا. لیکن پھر بھی وہ یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے. چنانچہ یہ اسے اٹھا بٹھائے گا اور یہ اسے پوچھے گا تیرا رب کون ہے, وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے. اب اس کو زندہ کر دیا نا, وہ پھر بھی زندہ ہو کے بھی کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں نے تجھے رب مان لیا, وہ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. تو دجال اور تو اللہ کا دشمن ہے, تو اللہ کی قسم اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو اللہ کا دشمن دجال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مومن ہے نا جس کو یہ آرے سے چیرے گا اور دو ٹکڑے کرے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا, یہ مومن میری تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا جنتی ہوگا. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کے ہمارا ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ حضرت عمر ہیں یہ, لیکن جب آپ کی شہادت ہو گئی تو پھر ہم نے کہا کہ اچھا وہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کوئی ہوگا جو دجال کے زمانے میں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک اور فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا. اب اس کو نا آپ ذرا سمجھیں, بہت زبردست بات ہے. آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا. آسمان سے پانی برسنا کیا ہے؟ پراسپیرٹی, کیونکہ بارش ہوتی تھی نا, فصلیں اگتی تھیں, اور آسمان سے بارش ہو جائے گی. وہ جب حکم دے گا بارش ہوگی, وہ زمین کو کہے گا پیداوار اگاؤ, تو زمین پیداوار اگانے لگے گی. یعنی آسمان بھی اس کی سن رہا ہے حکم اور زمین بھی سن رہی ہے. اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا, وہ اسے نہیں مانیں گے, اسی وقت ان کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی, ہلاک ہو جائیں گی. ایک اور قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لیں گے, کہیں گے تو ہی خدا ہے. اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسے گی, زمین پھل اور کھیتی اگائیں گے, ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو جائیں گے, دودھ والے ہو جائیں گے. مطلب یعنی وہ جس کا چاہے گا رزق بند کر دے گا, جس کا چاہے گا جس کے لیے کھول دے گا. اور ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو جدھر ہمیں فائدہ ملتا ہے دنیا کا تھوڑا سا, ہم تو ادھر کوئی جھک جاتے ہیں. کوئی ہمیں کل کو کہہ دے کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی تو آپ کی جاب بھی چلی جائے گی, گھر بھی چلا جائے گا, سڑک پہ آ جائیں گے, تو اسی وقت اس کے سامنے جھک جائیں گے. یہ تو اس کے سامنے تو وہی کھڑے رہ سکیں گے جن کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ دنیا ساری لے لو مجھ سے, میں ایمان نہیں دوں گا, صرف وہ کھڑا رہ سکے گا. دیکھ لینا اب یہ حدیث میں واضح ہے, جدھر جائے گا جو نہیں مانیں گے ان کی ہر چیز برباد ہو جائے گی, کچھ رہے گا ہی نہیں ان کے پاس. اور وہ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین پہ گھومے گا. جب مدینہ جائے گا تو یہاں پہ ہر راستے پہ فرشتوں کو دیکھے گا کہ وہ تلواریں لے کے کھڑے ہیں. پھر مدینے میں زلزلے آئیں گے تین. ان زلزلوں کی وجہ سے جتنے منافق مرد اور منافق عورتیں مدینہ میں ہوں گی نا, اگر ہم آج سوچتے ہیں ہم مدینہ جا کے رہنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ دجال وہاں نہیں انٹر ہو سکتا, تو یاد رکھیں وہ تو نہیں انٹر ہوگا, مگر یہ لوگ خود ہی جو منافق ہوں گے نا, یہ سارے مدینہ سے نکل کے جب یہ زلزلے آئیں گے, اور زلزلے ضروری نہیں کہ لٹرلی سینس میں زلزلے آئیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اس قدر یعنی رسک کی کمی ہو جائے, لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں, کوئی ایسے معاملات ہوں وہ کہیں ہم نکلو یہاں سے, ہم نے کیا کرنا مدینہ رہ کے. وہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہاں سے نکل جائیں گے اور اس کے پاس چلے جائیں گے, دجال کے پاس. اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دے گا جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی. اس دن کا نام ہوگا یوم الخلاص. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ فرمایا, اول تو بہت ہی کم ہوں گے اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی. ان کا امام ایک صالح آدمی ہوگا جو آگے بڑھ کے صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا. ابھی وہ نماز اس نے شروع نہیں کرائی, یہ امام مہدی ہیں, ابھی صبح کی نماز شروع نہیں کرائی, اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے. تو یہ امام پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ آپ آگے کھڑے ہو کے امامت کرائیں, لیکن آپ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آگے بڑھو, نماز پڑھو, اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے, بس ان کا امام ہی نماز پڑھائے گا. فارغ ہو کے آپ فرمائیں گے دروازہ کھول دو, تو دروازہ کھول دیا جائے گا. ادھر دجال 70,000 یہودیوں کو, یہودی اس کے ساتھ ہوں گے سب سے زیادہ, اور عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی اس کے ساتھ, دجال کے ساتھ, یہ بھی حدیث میں آتا ہے. تو 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کے کھڑا ہوگا, جن کے سر پہ تاج ہوں گے اور ان کی تلواروں پہ سونا ہوگا. یعنی وہ اتنے سمجھ لیں کہ پراسپرس ہوں گے, اتنے رچ ہوں گے, ان کی تلواروں پہ بھی سونا لگا ہوگا. دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے ایسے پگھلنے شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے, ایک دم پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع کر دے گا. لیکن آپ فرمائیں گے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تو میرے ہاتھ سے ہی مرے گا, تو اس کو ٹال نہیں سکتا. چنانچہ آپ اس کو ایسٹرن جو ایسٹ کی طرف مشرقی باب لد کے پاس پکڑ لیں گے. باب لد جو ہے, لد آج بھی اسرائیل میں جہاں پہ ان کی ایئر بیس ہے, لد کے مقام پہ ہے اسرائیل میں. ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کہیں فلائی کرنا چاہتا ہو, کہیں جانا چاہتا ہو, تو آپ اس کو مشرقی باب لد کے پاس پکڑیں گے اور وہاں پہ اس کو قتل کریں گے. اب یہودی جو ہیں وہ اتنے بدحواس ہو جائیں گے اور بدحواسی سے بھاگنے شروع ہو جائیں گے، لیکن ان کو کہیں سر چھپانے کو جگہ میں نہیں ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار اور ہر جانور بولتا ہوگا، اے مسلمان یہاں یہودی آ کے اس کو مار دو۔ ہاں ایک ببول کا درخت ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے آج اسرائیل میں وہ سب سے زیادہ جس درخت کی کاشتکاری کر رہے ہیں وہ یہی ببول کا درخت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اب کہنے کو کچھ مانیں گے نہیں، لیکن وہ ساری باتیں ٹرو ہو رہی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتائیں، اور ان میں پھر یہ بھی بتایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت برکتیں ہوں گی، اتنی برکتیں نازل ہوں گی اللہ کی طرف سے جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، اس طرح سے ہوں گی۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے جو دجال کو دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے اور خوب ثابت قدم رہنا، خوب ثابت قدم رہنا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ہے اس کے بارے میں بھی حدیث میں جو ڈیٹیل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق میں یعنی سیریا میں اس کے سفید مشرقی مینارے کے پاس دو چادریں اوڑھی ہوں گی، دو فرشتوں کے پروں پہ بازو رکھے ہوئے ہوں گے، اس طرح اتریں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ ڈیٹیل، یا تو ہم کہہ دیں نا کہ ہم پوری کی پوری حدیثوں کو ہی، اللہ معاف کرے، ہم کہہ دیں کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ورنہ آپ اتنی ڈیٹیل کا کس طرح سے آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے عیسیٰ علیہ السلام۔ اتنی ڈیٹیل کہ ان کے یہاں تک بتا دیا گیا کہ جب سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح وہ قطرے لڑکیں گے۔ جس کافر تک ان کا سانس پہنچ جائے گا وہ مر جائے گا، یعنی کافر رہے گا ہی نہیں کوئی، اور آپ کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ یعنی وہ اتنی ان کی بات پوری دنیا میں، اب تو کتنا پھیلانا کوئی مشکل نہیں ہے، پوری دنیا تک پہنچ جائے گی۔ آپ دجال کا پیچھا کریں گے اور باب لد کے پاس اس کو قتل کریں گے، پھر ان لوگوں کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے اس فتنے سے بچایا ہوگا۔ اب کیا ہے، جو ایمان والے اب رہ گئے ہیں ان کے پاس آئیں گے، ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور جنت کے درجوں کی خوشخبری ان کو دیں گے۔ کیونکہ اب یہ دیکھیں نا، جو ایمان پہ قائم رہے وہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آئے گی کہ میرے بندوں کو لے کر، اور آپ ان کو لے کر کہیں چلے جائیں، کیونکہ تور کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اب ایک ایسی چیز آ رہی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس وقت یاجوج اور ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف سے کودتے ہوئے آئیں گے، پھاندتے ہوئے آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، اور ایسا لگے گا جیسے جہاں سے گزریں گے ایسا لگے گا کبھی یہاں پہ پانی ہوتا ہی نہیں تھا، کبھی پانی تھا ہی نہیں یہاں پہ، اتنا ایسے پانی پی جائیں گے، نام و نشان پانی کا ختم ہو جائے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ مومنوں کو لے کے ایک جگہ پہ محصور ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں وہ لوگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دیں گے، اور ان کی لاشیں پوری زمین پہ پھیلی ہوں گی اور اتنی بدبو ہوگی ان کی لاشوں سے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک قسم کے پرندے بھیجیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا ڈال دیں گے، پھر بارش ہوگی جس سے ساری زمین دھل جائے گی۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوگا، اب یہ دور ہے پراسپیرٹی کا، اب زمین کو حکم ہوگا اپنے پھل نکال، اپنی برکتیں لوٹا دے، ایک دن ایک انار جو ہوگا پوری جماعت کھا لے گی، سب اس کے چھلکے کے نیچے آرام حاصل کر سکیں گے، ایک اونٹنی کا دودھ پورا قبیلہ پی لے گا، بلکہ یہ بھی آتا ہے حدیث میں ایک پورے قبیلے سے بھی نہیں پیا جائے گا، ایک اونٹنی کا دودھ۔ اور اتنی زیادہ یعنی دنیا میں خوشحالی ہوگی کہ ایک انار کا گچھا بہت سارے لوگ کھا لیں گے۔ یعنی بہت ساری پراسپیرٹی کی باتیں آتی ہیں کہ زمین میں ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی، ایک انار اتنا ہوگا ایک پوری جماعت کھا لے گی، بیل اتنی قیمت پہ ملے گا اور گھوڑا چند درہوں میں ملے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت کیوں گر جائے گی گھوڑے کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہیں لی جائے گی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی۔ پوچھا جائے گا بیل کی قیمت بڑھ کیوں جائے گی، فرمایا اس لیے کہ تمام زمین پر کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے،
تو یہ ساری چیزیں حدیث میں آتی ہیں. اور ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے سب سے زیادہ وہ یہ کہ فتنہ دجال آنا ہے وہ برحق ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی برحق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کا مقابلہ کریں گے, اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کی آمد ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے زمین کو پاک کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ پھر خوشحالی کے ساتھ دنیا میں رہیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ بھی حدیث ہے کہ میری امت میں وہ 40 سال تک رہیں گے. اب راوی نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں پتا 40 سال کا مطلب یہ کہ 33 ایئرز میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا تھا, اس کے بعد 40 سال کی عمر تک رہیں گے کہ باقی 7 سال رہیں گے, یا پھر 40 ایئرز پورے رہیں گے, اللہ عالم. مگر وہ شادی بھی کریں گے یہاں پہ دنیا میں, اس کے بعد وہ فوت بھی ہوں گے یہاں پہ, اور جب وہ فوت ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا شام کی طرف سے, سارے ایمان والوں اس سے فوت ہو جائیں گے. جس کے دل میں ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا نا, وہ کہیں پہ بھی ہوگا, پہاڑ میں ہوگا, غار میں ہوگا, کہیں ہوگا, وہ فوت ہو جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ کوئی ایسی بیماری دنیا میں پیدا کرتے, ایمان والے سارے مر جائیں گے, اور دنیا میں کون رہ جائیں گے؟ بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے, جن کے بارے میں حدیث میں ہے جو پرندوں جیسے ہلکے ہوں گے اور درندوں کے جیسے دماغ والے ہوں گے. اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں رہ جائے گی. شیطان ان کے پاس آئے گا انسانی صورت میں, آگے کہے گا تو تم نے بت پرستی کیوں چھوڑ دی, بت پرستی کی طرف آؤ نا, یہی تمہارے باپ دادا کا تو یہی دین تھا, تو تم بت پرستی دوبارہ شروع کرو, آئیڈل ورشپ. اللہ اکبر, اور لوگ وہ بت پرستی شروع کر دیں گے. لیکن پھر بھی ان کے اوپر روز رزق اور روزی کے دروازے کھلے ہوں گے, زندگیاں ان کی اتنی آرام دہ گزر رہی ہوں گی, بہت آرام سے, بہت لگژریز ہوں گی, حالانکہ یہ سارے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. تب پھر سور پھونکا جائے گا جس سے پھر لوگ مرنے لگیں گے, قیامت آ جائے گی تب. اور مسلم کی حدیث میں ہے قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں, ان کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے, تشریف لائیں گے. تو اب یعنی اگر اس سے بھی زیادہ چاہیں کہ آپ کو بتائی جائیں احادیث, تو بے شمار احادیث ہیں جو کور نہیں ہو سکتی ایک لیسن میں. اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ بعض سلف یہ فرماتے ہیں, بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آپ کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا, تو یعنی ابھی ان کے آنے کا ابھی وقت مطلب نہیں ہے, مگر وہ دنیا میں تشریف ضرور لے کر آئیں گے, اور اس وقت پھر یہ سارے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. کن کے خلاف گواہی دیں گے؟ ان کے خلاف جنہوں نے ان کو خدا بنا دیا, یا ان کے خلاف جنہوں نے ان کو نہیں مانا. سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی زبردست, یعنی ان کے اس دن کا قیامت کے دن کی تصویر کشی کی گئی ہے آیت نمبر 116 میں 7ویں پارے میں. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے بنا لو اور میری ماں کو بنا لو الہین, خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کے, کیا تم نے یہ کہا تھا؟ کتنی بڑی ایک پیشی ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ, کہ سب کے سامنے ان سے پوچھا جائے گا, ان کی ایک جواب طلبی ان سے ہوگی, آپ نے کہا تھا لوگوں کو. تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیں, قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, اے اللہ تو پاک ہے, مجھے کہاں یہ حق ہے کہ میں یہ بات کہوں جو میرے لیے حق ہی نہیں ہے, میں ایسی بات منہ سے نکالوں, اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے علم ہوتا, تو جانتا ہے جو میرے نفس میں, اللہ مجھے تو تیرے بھید نہیں پتا, لیکن اللہ تجھے تو پتا ہے. تو اب یہ دیکھیں اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن جب ان سے یہ پوچھا جائے گا تو ان کے بدن کے سارے بال کھڑے ہو جائیں گے, جن کو لے کے فرشتے اللہ کے سامنے جھکا دیں گے, اور یہ 1000 سال ایسے ہی رہے گا. اللہ اکبر, یعنی ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ چیز, یہ گواہی.
اللہ اکبر.
تو فبظلم من الذین ہادوا, پس بوجہ ظلم کے ان لوگوں کی طرف سے جو یہودی بن گئے, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے حرام کر دی ان پر پاکیزہ چیزیں, احلت لہم, جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے. اور پھر آگے ابھی تک ان کے پر چارج شیٹ چل رہی ہے, وہ پیچھے جو آپ نے نمبرنگ کی ہے نا, یہ بھی ہے ان کے ظلم کی وجہ سے. یہ جو یہودی ہوئے نا, ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی, وَبِ صَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکتے ہیں, خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا, اب یہ پیچھے بات پڑھیں, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی, احلت لہم, جو حلال تھی ان کے اوپر. اس سے کیا پتا چلا, اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا کے طور پر بھی پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیتا ہے, طیبات کو حرام کر دیتا ہے. کس کی سزا کے طور پہ؟ گناہوں کی. جب لوگ گناہ کرتے ہیں, اب وہ چیزیں حرام نہیں تھیں, جیسے کہ مثلاً ہے کہ ان کے اوپر کیا چیز حرام کر دی گئی, ہر ناخن والا جانور اور چربی, یہ حرام کر دی گئی. حالانکہ یہ پہلے حرام نہیں تھی, لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے کی گئی, اور یہ لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے راستے سے اس لیے کی گئی. آخرت میں تو محرومی ہے ہی, مگر بعض دفعہ دنیا میں بھی گناہ انسان کو دیکھو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں. بعض دفعہ انسان ریلائز بھی نہیں کرتا کہ کسی نعمت سے وہ محروم کر دیا گیا. اب آج دیکھیں, آج بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو پیدا ہو گئی ہیں, خاص طور پہ آپ دیکھیں امیر لوگ جو ہوتے ہیں, کئی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں, کچھ کھا ہی نہیں سکتے, ان کا معدہ ہضم ہی نہیں کر سکتا. اس طرح کئی الرجیز ہیں, کئی اور چیزیں ہیں, کئی لوگوں کو ویٹ کا ہی مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے. حلال چیزیں ہیں, بھری پڑی ہیں, سامنے فریج میں ہیں, نہیں کھا سکتے. یہ ہمارے اپنے گناہوں کے نتیجے ہیں, یہ نہیں کسی انڈیویجول کی نہیں بات ہو رہی, اجتماعی طور پہ بات ہو رہی ہے. دیکھو آج ہم ہر چیز سامنے موجود ہوتے ہوئے بھی نہیں کھا پاتے, وہ کیوں حرام ہوتی ہیں؟ اس آیت کی روح سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی سنت کے, جب کوئی لوگ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, جب اللہ کے راستے سے روکنے لگتے ہیں, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ طیبات کو بھی حرام کر دیتا ہے جو حلال تھی. اور روکتے کیسے ہیں, آج کیسے روکا جاتا ہے؟ وہ تو روکتے ہی تھے اللہ کے راستے سے, اور بہت سارے طریقے ان کے پڑھے ہیں ہم نے سورہ بقرہ میں. آج کیسے روکا جاتا ہے؟ جب لوگوں کی ہنسی اڑائی جاتی ہے, مذاق کیا جاتا ہے, جب لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے جو دین کی طرف آتے ہیں, جب ہمدردی کی آڑ میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا جاتا ہے کہ ہم تو تمہارے ہمدرد ہیں, جب انسان خود اتنی برائی شروع کر دے, ایسی برائی شروع کر دے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ او اسلام ہم نے کیا لانا ہے, یہ مسلمانوں کو دیکھو یہ ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا. جب ہمارے کردار اتنے خراب ہو جائیں, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے ربا لینے کی وجہ سے, ان کے سود لینے کی وجہ سے, وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے, ان کو بھی روکا گیا تھا, ان کے بھی مذہب میں سود حرام تھا, لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے سود کو حلال کر لیا تھا. اب آج بھی وہ کہتے ہیں کہ سود تو حرام ہے, لیکن اگر کوئی یہودی نہیں ہے, غیر یہودی ہے, جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ غیر مسلموں سے تو ہم جتنا مرضی ظلم کر لیں وہ جائز ہے, ہم اپنے مسلمانوں سے نہیں کر سکتے. تو غیر مسلموں کو لوٹو کھسوٹو, ان کے ساتھ دھوکہ کرو, وہ ٹھیک ہے, یہ پتہ نہیں ہم نے بھی کہاں سے لے لیا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہودی سے نہیں ہم سود لیں گے, جو یہودی نہیں ہے اس سے بے شک لے لو, وہ جائز ہے. وہ اکلیہم اموال الناس بالباطل, اور بوجہ اس کے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. اب ان کے یہ ساری کارستانیاں بتانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم نے کیا کرنا اس سے بتائیں, تاکہ تم یہ کام نہ کرو, تمہیں بھی تو روکا گیا ہے. تم یہ انہی چیزوں میں پڑھ کے کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری بھی یہی سزا ہو. یہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال, لوگوں کے سے مطلب کیا ہے, سب لوگوں کے, باطل طریقے سے. باطل طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ طریقہ جو اللہ نے حرام کر دیا ہے, کہ یہ شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے, वो बातिल है, चाहे वो सूद है, चाहे वो धोखा है, चाहे झूठ है, चोर बाजारी है, लूट मार है, फ्रॉड है, रिश्वत है, ज़खीरा अंदोजी है, कोई भी, ये सारे बातिल तरीके, उन बातिल तरीकों के साथ, झूठ के साथ, झूठी कस्में खा के अपना माल बेचना, सब बातिल तरीके, ये इनकी वजह से भी कभी हमने सोचा कि ये भी कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई सज़ा मिले। वअतदना लिलकाफिरीना मिन्हुम अज़ाबन अलीमा। अब ये कंक्लूजन आया, इस गुनाह की वजह से हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए, अब नहीं कहा गया अहले किताब, ऐसे काफिरों के लिए इनमें से, क्योंकि सब ऐसे नहीं हैं जो इनमें से काफिर हैं, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। ठीक है, अब वो बात जो वहाँ से शुरू हुई थी ना, फ़बिमा नक़दिहिम मीथाक़हुम, वहाँ से बात शुरू हुई और बस सारी जराइम 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 इनके सारे गिनवा के इन द एंड कह दिया गया। अब इसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है, अब इसके बाद क्या इनको जन्नत में दाखिल करना चाहिए? नहीं, ये इसके बाद इनका अंजाम ये है कि अब दर्दनाक अज़ाब है इनके लिए। लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं, और अल्लाह ताला का देखें ये कितना बड़ा जस्टिस है ना, कि अगर कोई कोई बुराई करता है तो उसमें भी अगर उसकी कोई सिफत है या कोई उनमें अच्छे लोग हैं तो सबको एक साथ एक ही छड़ी से नहीं हाँक देना, बल्कि जो उनमें बेहतर लोग हैं, जो उनमें हक वाले लोग हैं, उनका अलग से मेंशन किया गया। अब यहाँ पे अगली आयत में किन की बात हो रही है, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, जो कुफर पे कायम नहीं रहे अहले किताब में से, ठीक है, उन्होंने वो सिफात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो पहचान ली, ईमान ले, अब्दुल्ला बिन सलाम उनमें से थे, उसैद थे, सालबा थे, तो उनकी तारीफ की गई है, लाकिन रासिखून फिल इल्म, लेकिन वो जो इल्म में पुख्ता हो गए, इल्म में रासिख हो गए, यानी जिनका जिनके अंदर डीप नॉलेज था, ऐसे शैलो नॉलेज नहीं था कि बस आज दो चार किताबें पढ़ के बस, नहीं, डीप नॉलेज रखते थे इनमें से, वल मोमिनूना, और जो ईमान लाने वाले हैं। अच्छा, अब एक बात समझ लें कि इल्म हासिल करने के भी दो दर्जे होते हैं, एक दर्जा जो है ना ऊपर ऊपर का सतही इल्म लेना, और एक है डीप डाउन कि इल्म आपके अंदर जज़ब हो जाए, वो इल्म लेना होता है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना रासिखून फिल इल्म, वो ही पायदार होते हैं। देखें, एक दरख्त होता है वो रासिख होता है, उसकी जड़ें नीचे तक गई होती हैं, अब कोई विंड आए, कोई आंधी तूफान आए, उसको हिला नहीं सकता। और एक होता है जो बस छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो ऐसे ही ऊपर ऊपर ही खड़े होते हैं, तो उनको बस कोई एक ही झोंका आएगा, उड़ा के ले जाएगा। इसी तरह इल्म वालों में भी दो तरह के लोग हैं, और जो लोग शैलो इल्म रखते हैं, वो बस कभी हालात चेंज हुए, आपकी महफिल चेंज हुई, आप मूव हो गए किसी जगह पर, आपके इर्द गिर्द के लोग बदल गए, जो उनसे बातें सुनी अब उनकी की तरफ चल पड़े, पहले इधर कुछ सुना था इधर के हो गए, कहीं और जाके कुछ सुन लिया, वहां की दो बातें सुन ली, उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू हो गए, अब उनको वो सही लगने शुरू हो गए, जो पहला था वो सारा वॉश अवे हो गया, इसलिए कि इल्म रासिख नहीं हुआ था। जिसके अंदर रासिख हो जाता ना इल्म, फिर उसको आंधी तूफान हिलाते नहीं है, फिर आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, फिर आप खुद एक तनावर दरख्त हो जाते हैं। इसीलिए आपको इल्म को इस तरह से लेना है, रासिख करना है अपने अंदर, और रासिख करने के लिए टाइम लगाना पड़ता है, एफर्ट करनी पड़ती है, वो ऐसे ही नहीं आ जाता। ठीक है, इसलिए कि जैसे आपने टॉल बिल्डिंग्स देखी है ना, स्काई स्क्रेपर्स, तो जितनी लंबी बिल्डिंग आपने बनानी है उतनी आपको गहरी बुनियादें खोदनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं इतनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी हो जाती। लेकिन अगर हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, टाइम नहीं लगाना चाहते, तो रासिखूना फिल इल्म में से नहीं हो सकते। यहाँ पे उनकी तारीफ हो रही है जिनका इल्म स्ट्रॉन्ग है। वल मोमिनून, और ईमान लाने वाले, वो ईमान ले आए ना, फिर जब वो रासिख थे इल्म में, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये सच्चे नबी हैं। यूमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, वो ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ नाजिल हुआ, यानी कुरान पे, व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, और जो आपसे पहले नाजिल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी तौरात ज़बूर इंजील, उस पर भी ईमान लाते हैं। वल मुक़ीमीन अस्सलात, और जो कायम करने वाले हैं नमाज, यानी वो मुसलमान हो गए, वो नमाज भी पढ़ते हैं, والمؤتون زکات، یعنی کہ زبانی کلامی بس ایمان کا دعویٰ ہو گیا، زکات بھی دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم بڑا اجر دیں گے، یعنی یہ ان میں سے ایکسیپشنل کیسے، یہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیے کہ جو ایسے ان والے تھے اور ان کے یہ انہوں نے کام کیے، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا، باقی سارے جو ہیں وہی ہیں جن کے پچھلی آیت میں آ گیا کہ عذاب علیم کے حقدار ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں راسخون فی العلم میں سے بنائے، اور ان تمام کاموں سے جو یہود نے کیے اور جن کی وجہ سے ان کو ملامت کیا گیا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم بہت جلدی گر جانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیں آپ.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما